بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد آداب المعاشرت سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے شیخ کی تعلیم پر ذرا بھی چونو چرا نہ کرے ورنہ محروم رہے گا شیخ کی تعلیم ہوتے ہوئے دوسری تعلیم کی طرف توجہ مضر ہے یعنی جیسے فرمایا جب تک گیر محکم گیر ایک دروازہ پکڑ لو اور مضبوطی سے اس کے ہو جاؤ یعنی اصلاح کے سلسلے میں مختلف بزرگوں کے بیانات نہ سنیں مختلف جگہوں پر نہ جایا کریں بلکہ ایک ہی شیخ سے تعلق رکھے اور اسی کی تعلیم و تعلم میں رہے اور اسی کے بیان میں حاضر ہو یا سنیں اس کو. ہاں تعظیم و ادب اور اعتقاد سب شیوخ کا ضروری ہے یعنی تمام اولیاء کا مشائخ کا ادب کرے اور ان کی عظمت رکھے اور ان سے محبت بھی رکھے لیکن اصلاح کا تعلق اور اس کی تعلیم کا تعلق صرف ایک ہی شیخ سے رکھے. شیخ کے ساتھ جس قدر عقیدت کم ہوگی اسی قدر نفع کم ہوگا. جس سے اعتقاد ہو اس کے سامنے شعر نہیں پڑھا کرتے ہیں. یعنی ایسے اشعار پڑھنا جس سے اپنی قابلیت کا اظہار ہو فلاں شاعر کے فلاں شاعر کے اور میں شاعری کرنے کے لیے ایسا نہ کرنا چاہیے. جس کو اپنے سے بڑا سمجھے اس کے ساتھ عبارت آرائی کرنا ادب کے خلاف ہے یعنی بات کو بہت گاڑے گاڑے الفاظ بنا بنا کر استعمال کرنا یہ خلاف ادب ہے. سیدھے سادے رہنا چاہیے. قابلیت کا اظہار ہے اس میں بھی تو قابلیت کا اظہار شیخ کے سامنے نہیں کرنا چاہیے. جس کو آدمی بڑا سمجھے گو وہ واقعے میں بڑا نہ ہو لیکن اس کے لکھے ہوئے پرچے پر جواب لکھنا خلاف تہذیب اور خلاف ادب ہے. بزرگوں کے جو خطوط لکھے بزرگوں کو جو خطوط لکھے جائیں ان میں اشعار کا لکھنا میں خلاف ادب سمجھتا ہوں. ہاں بطور جوش نکل جائے تو دوسری بات ہے. قصداً ایسا کرنا اس کا حاصل یہ ہے کہ اشعار سے متاثر ہو کر متاثر کر کے کام نکالنا چاہتا ہے. نیز اپنی لیاقت کا اظہار ہے. طالب کا کوئی فعل معلم کے ساتھ ایسا نہ ہونا چاہیے. جس کو انسان بزرگ سمجھے اور اس کو شیخ بنانے کا ارادہ ہو اس کے سامنے تسبیح لے کر نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ خلاف ادب ہے. یہ دعوے کی سی صورت ہے یعنی اس میں دعویٰ ہے کہ ہم بھی کچھ ہیں یا ہم کوئی نیک ہیں. اپنے بزرگوں کے سامنے اپنی بڑائی ظاہر کرنا خواہ کسی رنگ میں ہو حد درجے کی بے ادبی ہے. مثلا علم ہی میں اس کا اظہار ہو کہ ہم بھی بہت پڑے ہوئے ہیں. پہشتی زیور سے تقریبوں میں عورتوں کے جمع ہو جانے اور جانے کا بیان. اکثر جوڑے کے لیے گوٹا ٹھپا مسالہ بھی لیا جاتا ہے اور بے علمی یا بے پرواہی کی وجہ سے اس کے خریدنے میں اکثر سود لازم آ جاتا ہے. جس کپڑوں میں سونے چاندی کا کام ہوا وہ ہو یا ان کے لیے گوٹا وغیرہ خریدے جس میں اصلی سونے یا چاندی کے تار ہوں کیونکہ چاندی سونے اور اس کی چیزوں کے خریدنے کے مسئلے بہت نازک اور بہت باریک ہیں جیسا کہ اکثر خرید و فروخت کے بیان میں ہم لکھ چکے ہیں. تو یہ ساتواں گناہ ہوا. پھر غضب یہ ہے کہ ایک شادی کے لیے جو جوڑا بنا وہ دوسری شادی کے لیے کافی نہیں اس کے لیے پھر دوسرا جوڑا چاہیے ورنہ عورتیں نام رکھیں گی کہ اس کے پاس بس یہی ایک جوڑا ہے اسی کو بار بار پہن کر آتی ہے. اس لیے اتنے ہی گناہ پھر دوبارہ جمع ہوں گے. گناہ کو بار بار کرتے رہنا بھی برا ہے اور گناہ ہے. یہ آٹھواں گناہ ہوا. یہ تو پوشاک کی تیاری تھی. اب زیور کی فکر ہوئی اگر اپنے پاس نہیں ہوتا تو مانگ تانگ کر پہنا جاتا ہے اور اس کا مانگے کا ہونا ظاہر نہیں کیا جاتا بلکہ چھپاتی ہیں اور اپنی ہی ملکیت ظاہر کرتی ہیں. یہ بھی ایک قسم کا فریب اور جھوٹ ہے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی ایسی چیز کا اپنا ہونا ظاہر کرے جو واقعتاً اس کی نہیں اس کی ایسی مثال ہے جیسے کسی نے دو کپڑے جھوٹ اور فریب کے پہن لیے یعنی سر سے پاؤں تک جھوٹ ہی جھوٹ لپیٹ لیا. یہ نوا گناہ ہوا. پھر اکثر زیور بھی ایسا پہنا جاتا ہے جس کی جنکار دور تک جائے تا تاکہ محفل میں جاتے ہی سب کی نگاہیں انہی کے نظارے میں مشغول ہو جائیں۔ بجتا زیور پہننا خود منع ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہر باجے کے ساتھ شیطان ہے۔ یہ دسواں گناہ ہوا۔ اب سواری کا وقت آیا تو نوکر کو ڈولی لانے کا حکم ہوا، یا جس کے گھر کام تھا اس کے یہاں سے ڈولی آ گئی تو بیوی کو غسل کی فکر پڑی۔ کچھ کھلی پانی کی تیاری میں دیر ہوئی، کچھ غسل کی نیت باندھنے میں دیر لگی۔ غرض اس دیر دیر میں نماز جاتی رہی، تب کچھ پرواہ نہیں، یا اور کوئی ضروری کام کا حرج ہو جائے تب کچھ مضائقہ نہیں۔ اور اکثر ان بلی مانسوں کے غسل کے روز یہی مصیبت پیش آتی ہے۔ بہرحال اگر نماز قضا ہو گئی یا مکروہ وقت ہو گیا تو یہ گیارہواں گناہ ہوا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کہیں ملنے آنے جانے میں جن لوگوں کو نماز کا اہتمام نہیں، ان کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں اور وہ اس کی پرواہ نہیں کرتی۔ اب کہار دروازے پر پکار رہے ہیں اور بیوی اندر سے ان کو گالیاں کوسنے سنا رہی ہیں۔ بلا وجہ کسی غریب کو دور و دبک کرنا یا گالی کوسنے دینا ظلم اور گناہ ہے۔ یہ بارہواں گناہ ہوا۔ اب خدا خدا کر کے بیوی تیار ہوئی اور کہاروں کو ہٹا کر سوار ہوئی۔ بعض ایسی بے احتیاط ہوتی ہیں کہ ڈولی کے اندر سے پلو یعنی آنچل لٹک رہا ہے، یا کسی طرف سے پردہ کھل رہا ہے، یا اتر خلیل اس قدر بھرا ہے کہ راستے میں خوشبو مہکتی جاتی ہے، یا نامحرموں کے سامنے اپنا سنگار کرنا ظاہر ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو عورت گھر سے عطر لگا کر نکلے، یعنی اس طرح کے دوسروں کو بھی خوشبو پہنچے، تو وہ ایسی ہے، یعنی بڑی بری ہے۔ یہ تیرواں گناہ ہوا۔ اب منزل مقصود پر پہنچی، کہار ڈوری رکھ کر الگ ہوئے اور یہ بے دھڑک اتر کر گھر کے گھر میں داخل ہوئی۔ یہ خیال ہی نہیں کیا کہ شاید کوئی نامحرم مرد گھر میں ہو، اور بارہا ایسا اتفاق ہوتا بھی ہے کہ ایسے موقع پر نامحرم کا سامنا اور آنکھیں چار ہو جاتی ہیں، مگر عورتوں کو تمیز ہی نہیں کہ اول گھر میں تحقیق کر لیا کریں۔ کبھی شبہ کے موقع پر تحقیق نہ کرنا، یہ چودواں گناہ ہوا۔ مطالعہ اکثر مشکات شریف سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ وعن میمونۃ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ انها اعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو اعطيتها اخوالك كان اعظم لاجرك۔ حضرت ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت حارث کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک لونڈی آزاد کی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم وہ لونڈی اپنے ماموں کو دے دیتی تو تمہیں زیادہ ثواب ملتا۔ مطلب یہ ہے کہ ماموں کو چونکہ خدمتگار کی ضرورت تھی، اس لیے اگر تم وہ لونڈی انہیں دے دیتی تو تمہیں صدقے کا ثواب تو ملتا ہی، اس کے ساتھ صلہ رحمی کا بھی ثواب ملتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صدقے میں سب سے زیادہ ترجیح اپنے رشتہ دار کو خود کو دینی چاہیے۔ مستحق رشتہ دار ہو تو پہلے اس کو صدقہ و خیرات دینا چاہیے۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت یا رسول اللہ ان لی جارین فإلى ایہما اہدی قال الى اقربہما منک بابا۔ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دو پڑوسی ہیں، میں ان میں سے کسے تحفہ بھیجوں، یعنی پہلے یا زیادہ کسے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پڑوسی کو جس کا دروازہ تم سے زیادہ قریب ہو۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا طبخت مذاقۃ فاکثر ماءها وتعاهد جیرانك۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم شوربہ پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈالو اور اپنے ہمسائے کا خیال رکھو، یعنی جب سالن پکاؤ تو اپنی لذت و خواہش کو ہی مقدم نہ رکھو، بلکہ ہمسائے اور پڑوسی کی ضرورت کا بھی خیال رکھو. اور اس کی شکل یہ ہے کہ سالن میں پانی زیادہ ڈالو, یعنی کھانے کو تھوڑا سا بڑھا دے, جو کھانا پکایا جا رہا ہے اس کو ہی کسی طریقے سے مسالہ یا کوئی چیز اضافی کر کے اس کو بڑھا دیں, تاکہ اس کے ہمسایہ جو ضرورت مند ہو اس میں اس کا بھی حصہ ہو جائے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الصدقۃ افضل قال جهد المقل وابدا بمن تعول. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ زیادہ باعث ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم مال رکھنے والے کی زیادہ سعی اور کوشش, اور صدقے کا مال پہلے اس شخص کو دو جس کی ضروریات زندگی تمہاری ذات سے وابستہ ہوں. اس میں بھی وہی بات ہے کہ جو قریبی آدمی ہو اس کو صدقہ دینا افضل ہے, اور صحیح کوشش کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کا صدقہ زیادہ افضل ہے جو اگرچہ بہت کم مال کا مالک ہے لیکن صدقہ دینے کے معاملے میں اپنی پوری سعی و کوشش اور مشقت کرتا ہے, اور جو کچھ اس کے بس میں ہوتا ہے اسے خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے دریغ نہیں کرتا. یعنی مالدار آدمی تو صدقہ لاپرواہی سے دے سکتا ہے, لیکن غریب آدمی کو صدقہ نکالنا مشکل ہوتا ہے, لیکن پھر بھی وہ اپنے حسب استطاعت مستقل مسلسل صدقہ دیتا رہتا ہے تو اس کا صدقہ سب سے افضل کہلائے گا. تو ہمیں رمضان سے کچھ پڑھ کر سنایا جاتا ہے رمضان مبارک کے بارے میں. فرماتے ہیں کہ کچھ آپ بھی ہمت کیجئے, ہم سے پہلے ہمت والوں نے تو یہاں تک کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہر رمضان میں 61 قرآن شریف ختم کرتے تھے. ایک ختم تو روزانہ دن کو کرتے اور ایک رات کو, اور ایک وہ جو ہمیشہ تراویح میں پڑھنے کا معمول تھا. غرض ایک مہینے میں 61 قرآن شریف پڑھتے تھے, یعنی ایک قرآن کریم تو رمضان شریف میں تراویح کے اندر پورا پڑھتے, اور ایک قرآن کریم کا ختم صبح اور ایک قرآن کریم کا ختم رات کو روزانہ کیا کرتے. فرمایا کہ تو دیکھو کہ ایک اللہ کے بندے وہ بھی تو تھے, اور ایک ہم ہیں کہ عبادت کے لیے کچھ محنت مشقت برداشت کرنا جانتے ہی نہیں. فرمایا کہ بعض لوگوں کو تراویح میں بہت نیند آتی ہے تو اس کا علاج کرنا چاہیے, اور اس کا آسان علاج ایک تو یہ ہے کہ کالی مرچ کھا لو, اس سے نیند جاتی رہے گی. کالی مرچ نفع مند بھی ہے, مقوی دماغ بھی ہے, البتہ لال مرچ نقصان دہ ہے. باقی نیند کا اصل علاج یہ ہے کہ پانی کم پیو. مشائخ میں 70 اہل مجاہدہ کا قول یہ ہے کہ نیند کا مادہ پانی سے ہے. اس کو امام غزالی نے بھی لکھا ہے, پھر بھی اگر زیادہ نیند آئے تو کالی مرچ نماز سے پہلے یا دوران نماز سلام پھیرنے کے بعد چبا لو, اور کلی وغیرہ کر لینا چاہیے کہ منہ کے اندر اس کے ذرات نہ رہیں. آخر اللہ تعالیٰ سے کچھ لینا بھی ہے یا نہیں؟ حق سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا ہر شخص اس کی تمع رکھتا ہے؟ ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنۃ النعیم, یعنی کیا ہر شخص اس کی تمع رکھتا ہے کہ نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے؟ ایسا ہرگز نہیں, یعنی کہ کچھ کیے بغیر کچھ نہ ملے گا. پہلے اعمال کے ذریعے جنت کے قابل بنو, اعمال و مجاہدے کے بغیر جنت لینے کا کیا منہ ہے. بس رمضان میں ہمت کر کے ایک قرآن شریف تو سن لو. یعنی جو لوگ تراویح میں بھی بہت سستی کرتے ہیں اور اس کے لیے بھی مشقت نہیں اٹھاتے, یہ ان لوگوں کے لیے ہے, اور جو لوگ اپنے تحمل کے مطابق اعمال کر رہے ہیں اور اللہ سے امید لگائے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی ان کو بہت کچھ ملے گا. بعض حفاظ کی عادت ہے کہ اجرت لے کر قرآن مجید سناتے ہیں. طاعت پر اجرت لینا حرام ہے, اسی طرح دینا بھی حرام ہے, کیونکہ تراویح میں قرآن شریف سنانا کوئی ایسی یعنی کام نہیں ہے تعلیم و تعلم سے متعلق، بلکہ محض ایک عبادت ہے قرآن شریف سننا اور سنانا، اس لیے اس پر اجرت لینا اور دینا دونوں حرام ہیں۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے پہلے سے مقرر نہیں کیا اس لیے یہ معاوضہ نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ گو پہلے سے نہیں ٹھہرایا، لیکن نیت تو دونوں کی یہی ہے، اور نیت بھی محض خیال کے درجے میں نہیں بلکہ پختہ ارادے کے درجے میں ہوتی ہے۔ اگر کسی طرح یہ معلوم ہو جائے کہ یہاں کچھ وصول نہ ہوگا تو حافظ صاحب ہرگز وہاں نہ سنائیں گے، اور فقہ کا قاعدہ ہے کہ معروف مثل مشروط کے ہے، جب اس کا رواج ہو گیا اور دونوں کی نیت یہی ہے تو بلا شک وہ معاوضہ ہی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بلا اجرت پڑھنے والا ہم کو ملتا ہی نہیں، اور اجرت دے کر سننا جائز نہیں، تو پھر قرآن کیسے سنیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پورا قرآن پاک سننا فرض نہیں، ایک مستحب امر کے لیے حرام کا ارتکاب جائز نہیں۔ علم طرح کیف سے تراوی پڑھ لو، ایسی حالت میں قرآن مجید کا ختم کرنا، یعنی جبکہ کوئی بغیر اجرت لینے والا حافظ نہ ملے، سننے والا نہ ملے، تو اس وقت ایسی صورت میں علم طرح کیف سے تراوی پڑھ لے، قرآن مجید کا پورا ختم کرنا ضروری نہیں۔ جو حافظ اجرت لے کر تراوی سنائے اس کے پیچھے تراوی نہ پڑھنا چاہیے، اس سے بہتر یہ ہے کہ علم طرح کیف سے تراوی پڑھ لی جائے۔ اور فرمایا کہ جو سامع ہوتے ہیں قرآن یہ تراوی میں، جو سننے والے حافظ ہوتے ہیں، ان کے لیے فرمایا کہ سننا جدا عمل ہے، اس میں کوئی امر مانع ثواب نہیں، اس کا ثواب ہوگا، البتہ شرط یہ ہے کہ سننے والا امام کو معاوضہ دینے والوں میں نہ ہو۔ یعنی جو آدمی معاوضہ دینے والوں میں نہیں ہے تو اس کا سننا جو ہے اس میں گناہ نہیں ہوگا۔ اس کو لکھنؤ میں ایک بزرگ کہیں سفر میں تھے، چوروں نے ان کو لوٹ لیا، سارا سامان چلا گیا، صرف ایک لنگی ان کے بدن پر رہ گئی۔ کسی مسجد میں آئے اور وہ قرآن شریف بہت اچھا اور عجیب انداز سے پڑھتے تھے۔ ایک سیٹھ صاحب کو خبر ہوئی کہ ایک صاحب آئے ہیں اور قرآن پاک بہت اچھا پڑھتے ہیں اور اس حالت میں ہیں، ان کو رحم آیا، کپڑے جوڑے اور نقد روپیہ اور کھانا ساتھ لائے اور ان سب کو ایک طرف رکھ دیا، لیکن تھے بے عقل، تمیز نہ تھی، بزرگوں کے صحبت یافتہ نہ تھے، آ کر بیٹھے اور کہا کہ حضرت میری درخواست ہے کہ مجھے قرآن شریف سنائیے۔ انہوں نے قرآن شریف سنایا، اس نے قرآن شریف سن کر وہ سامان پیش کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ بے شک مجھ کو ضرورت تو ہے، میں ایسے حال میں ضرور لے لیتا، لیکن اس وقت تو مجھ کو یہ آیت ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، یعنی نہ خریدو میری آیات کے بدلے میں تھوڑا سا عوض، یہ آیت اس کی اجازت نہیں دیتی، اگر آپ پہلے دیتے تو میں لے لیتا، اب ہرگز نہ لوں گا۔ سبحان اللہ، کیسے مخلص ہے۔ الحمدللہ بہت خوشی ہوئی ہے کہ جو اپنے متعلقین میں سے ہیں، یہ رات کی مجلس کے متعلق جو میں نے کہا تھا، جس طرح کہا تھا کہ رات کو دیر تک مجلس جاری رہتی ہے اور خواتین کو اپنے شوہروں کی خدمت اور بچوں کی تربیت اور دیگر گھریلو امور کے اندر دشواری پیش آ سکتی تھی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بھی عبادات میں سے ہے، خصوصاً شوہر کی خدمت کرنا تو بالکل فرض عین ہے اور بالکل عبادت ہے اور اس سے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو الحمدللہ مختلف جگہوں سے معلومات ہوئی تو بہت ہی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ سبھی تقریباً خواتین نے اس کا خیر مقدم کیا اور انہوں نے اس چیز کو فوقیت دی۔ یہ دین کی سمجھ کی علامت ہے کہ انہوں نے اس بات کو سمجھا اور اپنے شوہروں کو جو ہے پورا وقت دینے کا ارادہ کر لیا، اور جن لوگوں کو یہ سہولت تھی اور ان کے جو ہے وہ یہ مسائل نہ تھے تو وہ تو اپنی جگہ سن رہے ہیں، لیکن باقی لوگوں نے ماشاءاللہ بہت ہی جو ہے اس کا عقل کا مظاہرہ کیا اور سمجھداری کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے اپنے شوہروں کو خوش کیا اور اس ذمہ داری کو سمجھا۔ یہی دین کی سمجھ ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دیں کہ کس موقع پر اللہ تعالیٰ ہم سے کس بات سے خوش ہوں گے، یہی اصل دین کی سمجھ ہے۔ اور دین اور ہے اور دین کی سمجھ ہونا اور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور جیسا اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتے ہیں، جس جس بات سے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کے پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن باتوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے 100% ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔